बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। ये तेहरान है इस्लामी जम्हूरिया ईरान की आवाज।
بسم الله الرحمن الرحيم والفجر وليال عشر والشفع والوتر والليل إذا يسر هل في ذلك قسم لذي حجر ألم تر كيف فعل ربك بعاد إرم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد وثمود الذين جابوا الصخر وفرعون ذي الأوتاد الذين طغوا في البلاد فأكثروا فيها الفساد فصب عليهم ربك سوط عذاب إن ربك لبالمرصاد صدق الله العلي
शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और नहायत रहम वाला है। कसम है फज्र की और दस रातों की और जुफ्तो ताक की और रात की जब वो जाने लगे। बेशक इन चीज़ों में कसम है साहिब अक्ल के लिए। क्या तुमने नहीं देखा कि तुम्हारे रब ने कौम आद के साथ क्या किया है, सुतून वाले इरम वाले जिसका मिसल दूसरे शहरों में नहीं पैदा हुआ है, और समूद के साथ जो वादी में पत्थर तराश कर मकान बनाते थे, और मीखों वाले फिरौन के साथ जिन लोगों ने शहरों में सरकशी फैलाई और खूब फसाद किया, तो फिर खुदा ने उन पर अजाब के कोड़े बरसा दिए। बेशक तुम्हारा परवरदिगार जालिमों की ताक में है।
بسم اللہ الرحمن الرحیم. ریڈیو تہران پہلی مجلس. جی ہاں سامعین، ریڈیو تہران کی آج کی پہلی اردو مجلس کے ساتھ ہاشم علی حاضر خدمت ہے. سلام قبول فرمائیں. سامعین، ابھی آپ نے قرآن مجید کی تلاوت اور اس کا ترجمہ سماعت فرمایا. سورہ فجر کی آیت نمبر 1 سے 14 تک کی تلاوت کر رہے تھے قاری جناب کریم منصوری. اور سامعین، ہماری یہ نشریات آپ میڈیم ویب میں 765 اور 1098 کلو ہرٹس پر سن رہے ہیں. ہماری ویب سائٹ کا پتہ ہے urdu.sahar.tv.ir. اور سامعین، ہماری اس وقت کی نشریات میں شامل پروگراموں کی تفصیل اس طرح ہے. ابھی تھوڑی ہی دیر میں آپ عالمی خبریں سنیں گے، اس کے بعد نشریات کا اگلا پروگرام ہوگا منظر و پس منظر. اس پروگرام کے بعد آپ سماعت فرمائیں گے نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. نعت کے بعد رمضان المبارک کا سلسلے وار خصوصی پروگرام پیش کیا جائے گا صبح رمضان، اور اس کے بعد پیش کیا جائے گا پروگرام یادوں کے جھروکے. اور سامعین، نشریات کے آخر میں آپ سماعت فرمائیں گے آج کے دن کی دعا. یہ تہران ہے اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز. سامعین، پیش خدمت ہیں عالمی خبریں. سامعین، ریڈیو تہران کی اردو سروس آپ سے مخاطب ہے، لیجیے سماعت فرمائیے عالمی خبریں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ریڈیو تہران سے عالمی خبروں کے ساتھ ہاشم علی. پہلے بعض اہم خبروں کی سرخیاں. اسلامی جمہوریہ ایران کے وزیر خارجہ نے کہا ہے کہ امریکہ کو چاہیے کہ حقیقت پسندی سے کام لے اور مذاکرات کی کامیابی کی راہ حل تلاش کرے. پاکستانی فوج کا کہنا ہے کہ افغانستان کی سرحد سے پاکستان کے اندر مسلح افراد کی فائرنگ میں 3 پاکستانی فوجی مارے گئے ہیں. ہندوستان کے وزیر اعظم نریندر مودی آج جموں کشمیر پہنچ رہے ہیں. اور مسجد الاقصی میں اسرائیل کی دہشت گردی کا سلسلہ بدستور جاری ہے. اہم خبروں کی سرخیوں کے بعد اب خبروں کی تفصیل. اسلامی جمہوریہ ایران کے وزیر خارجہ نے کہا ہے کہ امریکہ کو چاہیے کہ وہ ویانا مذاکرات میں توسیع پسندی کی پالیسی کو ترک کرتے ہوئے حقیقت پسندی سے کام لے اور مذاکرات کی کامیابی کی راہ حل تلاش کرے. اسلامی جمہوریہ ایران کے وزیر خارجہ حسین امیر عبداللہیان نے یورپی یونین کی خارجہ پالیسی کے سربراہ جوزف بوریل کے ساتھ ٹیلی فونک گفتگو میں پابندیوں کے خاتمے کے لیے ویانا میں ہونے والے مذاکرات کی جانب اشارہ کرتے ہوئے کہا کہ ایران ایک اچھا اور پائیدار معاہدہ چاہتا ہے، اس لیے وائٹ ہاؤس کو چاہیے کہ وہ اپنی توسیع پسندی اور بالادستی کی پالیسی کو ترک کرتے ہوئے حقیقت پسندی کا مظاہرہ کرے. انہوں نے کہا کہ چین، روس اور 3 یورپی ممالک ایک اچھے معاہدے کے لیے تیار ہیں، تاہم اب امریکہ کی جو بائیڈن حکومت کو چاہیے کہ وہ ٹرمپ حکومت کی غلط پالیسی سے ہٹ کر قدم اٹھائے، جس سے پتہ چلے کہ واشنگٹن کی جانب سے اپنی غلط پالیسیوں کی اصلاح کی جا رہی ہے. اسلامی بیداری کی عالمی اسمبلی اور ایران کی وزارت خارجہ نے اپنے الگ الگ بیانات میں افغانستان میں دہشت گردانہ حملوں کی سخت مذمت کرتے ہوئے اس طرح کے واقعات کی روک تھام کے لیے عالمی سطح پر اقدام کا مطالبہ کیا ہے. اسلامی بیداری کی عالمی اسمبلی نے افغانستان میں ہونے والے حالیہ دہشت گردانہ واقعات کی مذمت میں اپنے بیان میں کہا ہے کہ ایک بار پھر وحشی انتہا پسندوں کی آستینوں سے تکفیری دہشت گردوں کے مجرمانہ اور ناپاک ہاتھ باہر نکلے اور افغانستان کے روزہ دار مسلمانوں کو خون میں غلطہ کر دیا۔ بیان میں کہا گیا ہے کہ انسانی اخلاقی اور مذہبی اقدار سے دور یہ دہشت گردانہ اقدامات امریکہ کے حمایت یافتہ دہشت گردوں اور مجرموں کے ہاتھوں علاقے میں بحران پیدا کرنے کے لیے انجام پا رہے ہیں، اگرچہ ان دہشت گردوں کو اس سے پہلے شام اور عراق میں منہ کی کھانی پڑی ہے۔ ادھر اسلامی جمہوریہ ایران کی وزارت خارجہ کے ترجمان سعید خطیب زادے نے بھی افغانستان کے شہر قندوز کی سنی مسلمانوں کی مسجد میں بم دھماکے کی مذمت کی ہے۔ قندوز میں اہل سنت کی مسجد میں جمعے کو ہونے والے دھماکے میں 60 افراد جاں بحق اور 30 سے زیادہ زخمی ہو گئے تھے۔ ترجمان وزارت خارجہ سعید خطیب زادے نے اہل سنت کی مولوی سکندر مسجد میں بم دھماکے کی مذمت کی اور جاں بحق ہونے والوں کے لیے مغفرت اور پسماندگان کے لیے صبر و اجر کی دعا کی۔ پاکستانی فوج کا کہنا ہے کہ افغانستان کی سرحد سے پاکستان کے اندر مسلح افراد کی فائرنگ میں 3 پاکستانی فوجی مارے گئے ہیں۔ پاکستانی فوج کے شعبہ تعلقات عامہ کے بیان میں کہا گیا ہے کہ مسلح افراد نے یہ فائرنگ شمالی وزیرستان کے دیواگر ضلع میں پاکستانی فوجیوں پر کی۔ اس فائرنگ میں 3 پاکستانی فوجی مارے گئے۔ آئی ایس پی آر کا کہنا ہے کہ پاکستانی فوج نے بھی بھرپور جوابی کارروائی کی۔ پاکستانی فوج کے شعبہ تعلقات عامہ کے بیان میں کہا گیا ہے کہ مسلح دہشت گردوں کی فائرنگ کے اس واقعے میں مرنے والے 3 پاکستانی فوجیوں کی عمر 24، 30 اور 38 سال تھی۔ پاکستانی فوج نے اپنے بیان میں کہا ہے کہ اسلام آباد افغان سرزمین کو پاکستان کے خلاف استعمال کیے جانے کی شدید مذمت کرتا ہے اور توقع کرتا ہے کہ افغانستان کی موجودہ انتظامیہ مستقبل میں ایسی سرگرمیوں کی اجازت نہیں دے گی۔ پاکستان کے سابق وزیر اعظم عمران خان نے پارٹی کے کارکنوں کو اسلام آباد کی جانب مارچ کی تیاری کرنے کی ہدایت دی ہے۔ اسلام آباد میں ایک پریس کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے گزشتہ روز سابق وزیر اعظم عمران خان نے مبینہ دھمکی آمیز خط کو صحیح ٹھہراتے ہوئے سپریم کورٹ سے مطالبہ کیا کہ وہ اس معاملے کی کھلی عدالت میں سماعت کرے۔ عمران خان نے اپنے خلاف سازش کے مسئلے کو ایک بار پھر دہراتے ہوئے پی ٹی آئی کے کارکنوں سے کہا کہ وہ حقیقی آزادی کے لیے اسلام آباد کی جانب مارچ کی تیاری شروع کر دیں۔ انہوں نے کہا کہ مارچ کی تاریخ کا اعلان جلد کر دیا جائے گا۔ عمران خان نے کہا کہ قومی سلامتی کمیٹی نے تسلیم کیا ہے کہ مراسلہ حقیقت ہے جس میں تکبر کے ساتھ دھمکی دی گئی تھی۔ عمران خان نے مراسلے کے بارے میں یہ بیان ایک ایسے وقت میں دیا ہے جب پاکستان کی قومی سلامتی کمیٹی نے اپنے تازہ اجلاس میں واضح کر دیا ہے کہ خط سے سازش کی کوئی بات ثابت نہیں ہے۔ یہ خبریں آپ کی خدمت میں ریڈیو تہران سے پیش کی جا رہی ہیں۔ ہندوستان کے وزیر اعظم نریندر مودی آج جموں کشمیر پہنچ رہے ہیں۔ اطلاعات کے مطابق نریندر مودی کے زیر انتظام ہند جموں کشمیر کے دورے کے پیش نظر سیکورٹی کے سخت انتظامات کیے گئے ہیں۔ سری نگر سے ہمارے نمائندے نے بتایا ہے کہ فوج نے وزیر اعظم کے جموں کشمیر کے دورے کے پیش نظر سیکورٹی کے انتظامات سخت کر دیے ہیں اور فوج کی گشت بڑھا دی گئی ہے۔ اطلاعات کے مطابق ہندوستان کے وزیر اعظم جموں کشمیر کے دورے کے دوران تقریباً 20 کروڑ روپے کے کئی ترقیاتی منصوبوں کا بھی افتتاح کریں گے، نیز سنگ بنیاد بھی رکھیں گے۔ افغانستان کے علاقے ہرات میں ایک باخبر ذریعے نے اسلام قلعہ سرحد کی بندش کی تصدیق اور ایران افغانستان کے درمیان سرحدی کشیدگی کی اطلاع دی ہے۔ فارس خبر رساں ایجنسی کی رپورٹ کے مطابق اس ذریعے نے زور دے کر کہا ہے کہ ایرانی سرحدی محافظوں اور طالبان کی سرحدی فورس کے درمیان کوئی جھڑپ نہیں ہوئی ہے۔ عینی شاہدین کے مطابق طالبان کی سرحدی فورس کی جانب سے دونوں ممالک کے سرحدی علاقے میں سڑک بنانے کے منصوبے کے بعد کشیدگی شروع ہوئی، جس کی اسلامی جمہوریہ ایران کے سرحدی محافظوں نے مخالفت کی۔ ایران کے اس اقدام پر طالبان کی جانب سے شدید رد عمل ظاہر کیا گیا اور اس کے بعد دونوں فریقوں میں بحث چھڑ گئی، جس کے بعد دونوں ممالک کے سیکورٹی اہلکاروں نے اپنی اپنی پوزیشنیں سنبھال لیں اور پوری طرح الرٹ ہو گئے۔ عراقی دارالحکومت بغداد میں اسلامی جمہوریہ ایران اور سعودی عرب کے درمیان پانچویں دور کے مذاکرات انجام پائے ہیں۔ ایران اور سعودی عرب کے درمیان پانچویں دور کے مذاکرات دونوں ملکوں کے تعلقات کے اچھے مستقبل کے عکاس ہیں۔ تہران اور ریاض کے درمیان مذاکرات شروع کرانے میں عراق اور عمان نے اہم کردار ادا کیا ہے۔ پانچ ادوار کے مذاکرات میں ایران اور سعودی عرب کے درمیان تعلقات کی بحالی کی راہ میں حائل اصلی رکاوٹوں پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ یمن کی نیشنل سالویشن حکومت نے کہا ہے کہ جنگ بندی کی صورتحال کا جائزہ لینے کے لیے عمانی وفد سنا پہنچا ہے۔ المسیرہ ٹی وی کی رپورٹ کے مطابق عمانی وفد یمن کی نیشنل سالویشن حکومت کے مذاکرات کاروں کے ہمراہ سنا پہنچا ہے۔ یہ دورہ جنگ بندی کی صورتحال کا جائزہ لینے اور اس سلسلے میں عمانی کردار سے متعلق یمن کی اعلی سیاسی کونسل کے سربراہ مہدی المشاد سے گفتگو کے لیے انجام پا رہا ہے۔ اس سے پہلے بھی عمان کے ایک وفد نے سنا کا دورہ اور تحریک انصار اللہ کے سربراہ عبد الملک الحوثی سے ملاقات کی تھی۔ مسجد الاقصی میں اسرائیل کی دہشت گردی کا سلسلہ بدستور جاری ہے، جس میں مزید 57 فلسطینی زخمی ہو گئے ہیں۔ بیت المقدس کی غاصب صہیونی حکومت کے فوجیوں نے مسجد الاقصی کے صحن میں فلسطینی روزہ داروں پر گزشتہ روز حملہ کر دیا، جس کے دوران مزید 57 فلسطینی زخمی ہو گئے۔ غاصب صہیونی فوجیوں نے شمالی الخلیل کے علاقے بیت امر میں فلسطینی نوجوانوں پر بھی حملہ کیا اور آنسو گیس کے گولے داغے، جس کے نتیجے میں متعدد فلسطینی زخمی ہو گئے۔ روس کے وزیر خارجہ نے کہا ہے کہ ماسکو اور کیف کے درمیان ہونے والے مذاکرات تعطل کا شکار ہو گئے ہیں۔ روسی وزیر خارجہ سرگئی لاوروف نے اپنے قزاقستانی ہم منصب سے مذاکرات کے بعد اعلان کیا کہ پانچ دن گزرنے کے بعد بھی ماسکو کو اپنی ان تجاویز کا جواب نہیں ملا ہے جو اس نے یوکرین کو پیش کی ہیں۔ انہوں نے کہا کہ ہر روز یوکرین کے صدر اور ان کے مشیروں سمیت مختلف نمائندوں کی جانب سے کچھ بیانات سنائی دیتے ہیں جو یہ سوچنے پر مجبور کرتے ہیں کہ انہیں مذاکرات کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ اور اسی کے ساتھ ریڈیو تہران سے خبریں ختم ہوتی ہیں۔ سامعین، ریڈیو تہران سے اب پیش خدمت ہے پروگرام منظر و پس منظر۔ اور سامعین، یہ بھی بتاتے چلیں کہ یہ پروگرام سحر اردو ٹی وی کی پیشکش ہے جو ہم اس وقت آپ کی خدمت میں پیش کر رہے ہیں۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ابتدا اس خالق ہستی کے نام سے، اس مالک ہستی کے نام سے جو منظر سے زیادہ پس منظر اور پس منظر سے زیادہ منظر کے حقائق سے آشنا ہے۔ سحر اردو ٹی وی کے پروگرام منظر و پس منظر میں راشد نقوی کا سلام قبول فرمائیں۔ عزیز ناظرین، رمضان المبارک کے مقدس ایام جاری ہیں، آخری اشرا شروع ہو چکا ہے۔ یقیناً ہمارے ناظرین شبائے قدر سے بھرپور استفادہ کریں گے اور رمضان المبارک کے جو باقی ایام ہیں، ان ایام میں قربت خداوندی کے حصول کے لیے کوشاں رہیں گے۔ عزیز ناظرین، آج کا موضوع ہم نے افغانستان میں حالیہ دہشت گردی کو قرار دیا ہے، اس کا منظر اور اس کے پس منظر سے آگاہ ہونے کی کوشش کریں گے۔ پروگرام کے آخر تک ہمارے ساتھ رہیے گا۔ عزیز ناظرین، اس وقت ہمارے ساتھ ڈاکٹر جعفر رضی خان لائن پہ موجود ہے۔ ڈاکٹر جعفر رضی خان، میری آواز آپ تک پہنچ رہی ہے؟ السلام علیکم۔
وعلیکم السلام۔ جی
ڈاکٹر صاحب، بتائیے گا، افغانستان کے اندر بہت ہی تکلیف دہ خبریں ہیں، مسلسل کابل میں دھماکے ہوئے، پھر اس کے بعد ہرات میں، مزار شریف میں، پھر قندوز میں۔ آپ افغانستان کی موجودہ صورتحال کو کس طرف جاتے ہوئے دیکھ رہے ہیں؟ کیا نتائج برآمد ہوں گے اس کے؟
جی، خصوصاً جن سٹیز کا آپ نے نام لیا، یہ نوردن افغانستان میں جو ہے، یہ مسلسل دھماکے ہو رہے ہیں، اور اس کا جو ایک اہم جو ہے وہ انڈیکیشن ہے وہ یہ ہے کہ بتایا جا رہا ہے کہ داعش ٹیررسٹ اور کچھ اور گروپ جو ہے وہ اس قسم کے حملات میں ملوث ہیں اور وہ ایک قسم کی سول وار چاہتے ہیں. لیکن جہاں پہ ایک بہت بڑا جو کوسچن مارک اٹھتا ہے وہ یہ ہے کہ خود طالبان اتھارٹیز جو کہ یہ کہہ رہے تھے کہ ان کا پازیٹو پوائنٹ یہ ہے کہ یو ایس فورسز کے وڈرال کے بعد جو ہے وہ کنٹریز کے اندر سب کمیونٹی کو پروٹیکٹ کریں گے اور جو ہے وہ سیکیورٹی حوالے سے اور امن عامہ کے حوالے سے جو ہے وہ ان کا یہ وہ پچھلی حکومت کی نسبت جو ہے وہ زیادہ افیکٹو ثابت ہوں گے. لیکن یہ جو ابھی آپ نے دیکھا کہ مزار شریف میں دھماکہ ہوا اور ہزارہ کمیونٹی کے بہت سارے لوگ مارے گئے اور کابل کے اندر بھی ہزارہ کمیونٹی کے مسلسل جو ان کی اکثریت میجارٹی نیبرہڈ ہے وہاں پہ حملے ہو رہے ہیں اور یہ ایک کوشش ہے, اس میں تو کوئی شک نہیں کہ منظم کوشش ہے کہ ایک کمیونل وار اور ایک سول وار اور ایتھنک بیسڈ وار اور سیکٹیرین جو ہے اس کو اس کے اندر جو ہے ان کی شعلوں کو ہوا دی جائے. لیکن جو اتھارٹیز ہیں ان کو یہ ہوتا ہے, ان کا یہ سب سے پہلے ڈیوٹی ہے کہ وہ اس قسم کی جتنی بھی کانسپیریسیز ہیں ایک تو یہ تو اور دوسرا یہ کہ ایسی حکومت کی بار بار اس پہ جو ہے وہ ضرورت ہے کہ جس میں سب گروپس جو ہے وہ انکلوسیو حکومت ہو, جس میں سب گروپ شامل ہوں, جس میں فرق اگر پشتون کمیونٹی ہے, ہزارہ کمیونٹی, اس کو تاجک, سب جتنے بھی افغانستان کے اندر گروپ ہے یا ان کی جتنی ریشو کے حوالے سے ان کی ریپرزنٹیشن بنتی ہے, تو یہ اس قسم کے جو حملے ہیں اٹیکس ہیں وہ اس بات کی بھی ضرورت ہے کہ اب وہ وقت آ گیا ہے کہ اگر کوئی افغانستان میں ایسی اتھارٹی انکلوسیو ہو جو ایک لیجیٹیمیسی بھی ہو اور جس کو ریجنل اور دوسرے ممالک بھی ریکگنائز کریں, تو بہرحال یہ ایک طالبان کے لیے جمع فکریہ ہے.
اس وقت ہمارے ساتھ افغانستان کے امور کی سینئر تجزیہ نگار اور افغانستان پہ بڑی گہری نظر رکھنے والی محترمہ جناب فوزیہ شاہد صاحبہ ہمارے ساتھ اس وقت ٹیلی فون پہ موجود ہیں. فوزیہ شاہد صاحبہ السلام علیکم.
وعلیکم السلام.
جی میڈم, آپ کی بہت گہری نظر ہے افغان امور پہ, اور جب سے 15 اگست سے لے کے ابھی تک جب سے طالبان حکومت برسر اقتدار آئی ہے افغانستان کے اندر, کوئی اچھی خبر نہیں سنی, نہ اقتصادی لحاظ سے, نہ سیاسی لحاظ سے, نہ انتظامی لحاظ سے, نہ وسیع البنیاد حکومت کے قیام کے عنوان سے, اور اب تو صورتحال یہ ہے کہ آئے روز افغانستان سے کسی مسجد میں, کسی تعلیمی ادارے میں, کسی پبلک مقامات پہ بم دھماکوں کی خبریں سنائی دے رہی ہیں, کوئی صورتحال کہیں پہ کوئی سلجھتی ہوئی نظر نہیں آتی. آپ کیا تجزیہ کریں گے کہ اس کے پیچھے کیا عوامل ہیں اور کیا یہ سلسلہ ایسے ہی جاری رہے گا؟
دیکھیں, میرا اپنا پہلے دن سے ایک ہی خیال ہے کہ ایک تو طالبان حکومت جو ہے وہ کس طرح اور فوری طور پہ جو ہے وہ اس کا اقتدار اس کو مل گیا, میرا اس پہ بہت بڑا ایک کوشچن ہے. اور میں یہ ذاتی طور پہ سمجھتی ہوں کہ جس طرح امریکہ, پہلے بھی ہم نے یہ دیکھا تھا کہ افغانستان کو کوئی ایسی صورتحال سے دو چار کر کے نکل گیا تھا, یہ میں 79 کے بعد کی جو صورتحال پیدا ہوئی, جو 90 میں جو کچھ ہوا اس کی میں بات کر رہی ہوں, اس وقت بھی ایک غیر یقینی صورتحال چھوڑ کے تو وہ نکل گیا تھا. ابھی جو ہے وہ بھی مجھے, میں نے پہلے دن سے ایک بات کہی کہ جب ان کے مذاکرات شروع ہوئے تھے امریکہ کے اور طالبان کے, تو اس وقت سے میری ایک ہی کہنا یہ تھا کہ یہ طالبان کے ساتھ کوئی بہتری کی بات ہمیں دکھائی نہیں دیتی اور ملک میں کوئی افراتفری ہوگی. ابھی میں پریس کلب پہنچی ہوں تو وہاں باہر 250-300 کے قریب جو ہے افغانی بیٹھے ہوئے تھے, تو میری پہلی دفعہ ان سے انٹریکشن ہوا, میں نے ان سے پوچھا. اب یہ لوگ جو وہاں, جب وہاں کا شہری باہر نکلنے پہ, پہلے بھی آپ نے دیکھا کہ لاکھوں لوگ وہاں سے نکلے, تو جب وہاں کا شہری جب ہجرت کرتا ہے دوسرے ملک میں, ایک اپنے رسک لیتا ہے نکلنے کا, تو اس سے آپ کا سوال پیدا ہوتا ہے کہ وہاں کی حکومت نالائق ہے, وہاں کی حکومت جو ہے ان کے لیے کسی قسم کی سہولت فراہم کرنے کے قابل نہیں ہے, اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ وہ کہیں نہ کہیں کسی ایسے ایجنڈے پہ ہے کہ ایک وہاں جو طبقہ ہے وہ وہاں سے نکلنے پہ جو ہے مجبور ہو جاتا ہے. یہ میں نے ویسے ایک سائٹ پہ بات کی ہے, لیکن پہلے دن سے یہ بار بار میں بات کر رہی ہوں کہ حکومت کا وجود جو ہے وہ ہمیں دکھائی نہیں دیتا. اچھا حکومت کون کر رہا ہے, اس کے پیچھے کون ہے, یہ بڑا ایک بہت بڑا سنجیدہ مسئلہ ہے جس نے وسیع البنیاد حکومت نہیں بننے دی, جس نے عالمی دنیا کے ساتھ جو ہے ظاہر ہے کہ ایک ایسی صورتحال افغانستان کی پیدا کر دی. وہ بہت سے ممالک جو ہیں وہ چاہتے ہیں کہ ان سے دو طرفہ تعلقات کیے جائیں. میرے خیال میں روس کے حوالے سے بھی ابھی ایک پیش رفت بھی ہوئی ہے, دیگر ممالک بھی چاہتے ہیں, لیکن افغانستان کی حکومت کی جانب سے وہ سنجیدگی دکھائی نہیں دے رہی کہ وہ وہاں امن کے قیام کے لیے. اور میں تو یہ دیکھ رہی ہوں کہ یہ صرف افغانستان نہیں, آپ نے یہ دیکھا ہوگا کہ چند دن سے پاکستان میں بھی کچھ ایسی صورتحال پیدا ہوئی ہے. بہت سے جو سپاہی ہیں یا فوجی ہیں یا وہ بھی شہید ہوئے ہیں, مارے گئے ہیں, وہاں بھی کچھ ٹینشن بڑھتی چلی جا رہی ہے. تو یہ ایک ایجنڈے کو سنجیدگی سے دیکھنے کی بات ہے کہ امریکہ کے نکلنے کے بعد وہ نکلنے کی صورتحال کیا تھی, اتنی جلدی سے نکلا گیا, کس کو کر کے گیا, کیا پروگرام بنایا, علاقے کی صورتحال کو ایک پھر ایک اسٹیک پہ چھوڑ کے جانے والی جو بات تھی اس کو بہت سنجیدگی سے اس کا جائزہ لینے کی ضرورت ہے. اس وقت ابھی جو ہے میں نے یہ دیکھا کہ وہ طالبان مذہبی کی بات کرتے ہیں, لیکن ہم نے شیعہ کمیونٹی کو بھی دیکھا کہ وہ ان کو ٹارگٹ کیا گیا, پھر ہزارہ کمیونٹی جو ہے ان کا بھی ان کو ٹارگٹ کیا گیا. تو یہ سمجھ نہ آنے والی بات ہے. یہ میں نہیں سمجھتی کہ طالبان حکومت جو ہے اس کی کوئی اس کی اس میں شمولیت ہے کہ ایسی حالات پیدا کرنے کی, لیکن نالائکی نااہلی جو ہے وہ تو واضح طور پہ دکھائی دے رہی ہے. میں سمجھتی ہوں کہ ابھی بھی افغان حکومت کو, جو طالبان کی اس وقت حکومت ہے, اس کو بہت سنجیدگی سے اور وہ جو شعبے ایسے ہیں, مثلا میں یہاں بات ضرور کرنا چاہوں گی کہ تعلیمی ادارے, خاص طور پہ خواتین کے تعلیمی ادارے, خواتین کی جو شمولیت ہے ان کو اب اس کو فراخ دلی سے سمجھنے کی ضرورت ہے.
عزیز ناظرین, اگلے ہفتے نئے موضوعات کے ساتھ حاضر ہوں گے, اس وقت تک ہمیں اجازت دیں. خدا حافظ. و
یہ تہران ہے, اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز. سامعین, اب سماعت فرمائیں نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم.
شکر خدا ہے لب پر میرے, شکر خدا ہے لب پر میرے, شکر خدا ہے لب پر میرے, نام نبی ہے شام سویرے, شکر خدا ہے لب پر میرے, نام نبی ہے شام سویرے, شکر خدا ہے لب پر میرے. عرش کا ہے خدا ہے لب پر میرے, نام نبی ہے شام سویرے, شکر خدا.
سامعین, ریڈیو تہران سے اب پیش خدمت ہے رمضان المبارک کا سلسلے وار خصوصی پروگرام صبح رمضان.
یا صبح رمضان
عزیز سامعین، محمد و آل محمد پر درود و سلام، آپ کی صحت و سلامتی اور ایک اچھے دن کی دعا کے ساتھ پروگرام صبح رمضان لے کر حاضر ہیں، حسین اختر کا سلام قبول کیجیے۔ امید ہے کہ ہمارا یہ نورانی پروگرام آپ کو پسند آئے گا۔ خداوند عالم اس مقدس مہینے میں ہم سب کے تمام اعمال کو قبول فرمائے۔ فرزند رسول حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں، ماہ رمضان کی 19ویں شب میں تقدیر لکھی جاتی ہے، 21ویں شب کو وہ تقدیر حتمی ہو جاتی ہے اور 23ویں شب کو اس تقدیر کے حتمی ہونے کی تصدیق اور اس پر دستخط کر دیے جاتے ہیں۔ لیجئے سماعت فرمائیے صبح رمضان۔ سامعین، جس طرح شب قدر کا ادراک مشکل ہے، اسی طرح اس کی منزلت کو سمجھنا بھی دشوار امر ہے، جس کی حقیقت کو صرف وہی لوگ بیان کر سکتے ہیں جنہیں اس شب کا ادراک ہو چکا ہو، کیونکہ قرآن پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مخاطب کرتے ہوئے ارشاد فرماتا ہے، وما ادراک ما لیلۃ القدر، اے پیغمبر آپ کو کیا معلوم کہ شب قدر کیا ہے؟ اس کی عظمت کے لیے یہی کافی ہے کہ یہ رات 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ 1000 مہینے کے 83 برس بنتے ہیں، یعنی ایک رات کی عبادت 83 برس کی عبادتوں سے افضل ہے۔ اس رات کی بہت زیادہ فضیلتیں ہیں جن میں سے بعض کی طرف اشارہ کر رہے ہیں۔ اس مقدس مہینے میں قرآن کریم کا نزول ہوا، جو پروردگار عالم کی سب سے باعظمت جامع اور کامل کتاب ہے، جسے ہمیشہ باقی رہنا ہے۔ وہ اسی شب میں نازل ہوئی، جیسا کہ قرآن کریم گواہی دیتا ہے، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، ماہ رمضان وہ مہینہ ہے جس میں قرآن نازل کیا گیا۔ لیکن رمضان المبارک کی کس شب میں قرآن نازل ہوا، اس کا بیان دوسری آیت میں ہوتا ہے، انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکہ، بے شک ہم نے قرآن کو بابرکت رات میں نازل کیا۔ اور سورہ قدر میں اس بابرکت رات کو اس طرح بیان کیا گیا ہے، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، بے شک ہم نے اس قرآن کو شب قدر میں نازل کیا ہے۔ لہذا یہ کہنا بالکل بجا ہے کہ قرآن کریم کے نزول نے بھی اس شب کی عظمت میں چار چاند لگا دیا ہے۔ شب قدر کی ایک اور اہمیت یہ ہے کہ اس میں تقدیر معین ہوتی ہے۔ اس شب کو لیلۃ القدر کہنے کی وجہ کے بارے میں مختلف اقوال پائے جاتے ہیں، جن میں سے ایک یہ ہے کہ یہ رات بابرکت و با عظمت ہے، لیلۃ العظمت، اور قرآن مجید میں لفظ قدر عظمت و منزلت کے لیے استعمال ہوا ہے، جیسا کہ آیت میں آیا ہے، ما قدر اللہ حق قدرہ، انہوں نے اللہ کی عظمت کو اس طرح نہ پہچانا جس طرح پہچاننا چاہیے۔
یا ذا الجلال والاکرام، یا ذا الجلال والاکرام، یا ذا الجلال والاکرام، یا ذا الجلال والاکرام، ذا الجلال والإكرام.
فرزند رسول حضرت امام علی رضا علیہ السلام فرماتے ہیں، یقدر فیہا ما یکون فی سنت من خیر او شر او مضرت او منفعت او رزق او اجل ولذالک سمیت لیلۃ القدر. شب قدر میں جو بھی سال میں واقع ہونے والا ہے سب کچھ لکھ دیا جاتا ہے، نیکی برائی، نفع و نقصان، رزق اور موت. اسی لیے اس رات کو لیلۃ القدر کہا جاتا ہے. پروردگار عالم نے انسان کو اپنی تقدیر بنانے یا بگاڑنے کا اختیار خود انسان کے ہاتھ میں دیا ہے، پس اگر وہ سعادت کی زندگی حاصل کرنا چاہے گا تو اسے مل جائے گی، اور اگر وہ شقاوت کی زندگی چاہے گا تو بھی اسے حاصل ہو جائے گی. اللہ سے اپنی خطاؤں کے بارے میں دعا اور راز و نیاز کے ذریعے معافی مانگے گا، یقیناً اس کی تقدیر بدل جائے گی، اور امام زمانہ ارواحنا فدا اس تقدیر کی تائید کریں گے. اور جو کوئی شقاوت کی زندگی چاہے گا وہ اس شب قدر میں توبہ کے بجائے توبہ کرنے سے پرہیز کرے گا، تلاوت قرآن، دعا اور نماز کو اہمیت نہ دے گا، اس طرح اس کے نامۂ اعمال سیاہ ہوں گے. اگر کوئی شخص عمر بھر شب قدر میں سال بھر کے لیے سعادت اور خوشبختی کی تقدیر طلب کرنے میں کامیاب ہو گیا، وہ اس کی حفاظت اور اس میں اپنے لیے بلند درجات حاصل کرنے میں قدم بڑھائے گا، اور جس نے شقاوت اور بدبختی کی تقدیر کو اختیار کیا وہ توبہ نہ کر کے بدبختی کی زندگی میں اضافہ کرے گا. شب قدر کے بارے میں اللہ نے 83 سالوں سے افضل ہونے کے ساتھ ساتھ اس رات کو سلامتی اور خیر و برکت کی رات قرار دیا ہے. سلام ہیا حتی مطلع الفجر، اس رات میں صبح ہونے تک سلامتی ہی سلامتی ہے، اس لیے اس رات میں انسان اپنے لیے دنیا اور آخرت کے لیے خیر و برکت طلب کر سکتا ہے. جس شب کے بارے میں پروردگار عالم ملائکہ سے کہہ رہا ہے کہ جاؤ اور فریاد کرو کہ کیا کوئی حاجت مند، مشکلات میں مبتلا، گناہوں میں گرفتار بندہ ہے جسے اس شب کے طفیل بخش دیا جائے. اگر اس نقطے کی طرف توجہ کرنے میں کامیاب ہوتے ہیں کہ یہ رات ایک عمر بھر کی مخلصانہ عمل سے افضل ہے، تو اس بات کو نہیں بھولتے ہیں کہ یہ رات تقدیر لکھنے کی رات ہے. یہی وہ رات ہے جس میں بندہ اللہ کی نظر رحمت کو اپنی طرف جلب کر کے سعادت دنیا اور آخرت حاصل کر سکتا ہے. تو یقیناً ہمیں شب قدر کے ثواب حاصل ہوں گے، اس لیے ہمیں چاہیے کہ فراغ دلی کے ساتھ اللہ کی بارگاہ میں تمام عالم کے لیے دعا کریں کہ اے اللہ، تو اسے بھی عطا کرتا ہے جو تجھے مانتا ہے، اور اسے بھی عطا کرتا ہے جو تیرا انکار کرتا ہے. اس شب کے طفیل ہم سب کو صراط مستقیم پر گامزن رکھ. سامعین، لیلۃ القدر دلیل امامت بھی ہے. شب قدر کو شب امامت اور ولایت بھی کہا جاتا ہے، کیونکہ خود قرآن کریم کہتا ہے کہ اس رات میں فرشتے ملائکہ اور ملائکہ سے اعظم ملک روح الامین بھی نازل ہوتے ہیں. اس نقطے کو سمجھنا ضروری ہے کہ نازل ہوتے ہیں، نازل ہوئے نہیں، کیونکہ ارشاد قدرت ہوتا ہے تنزل الملائکت والروح فیہا. تنزل فعل مضارع ہے، یعنی نازل ہوتے ہیں، نازل ہوئے نہیں کہا گیا ہے. تو یہ جاننا ضروری ہے کہ کس پر نازل ہوتے ہیں. پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں تو آ حضرت پر نازل ہوتے تھے، آ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد کس پر نازل ہوتے ہیں؟ ظاہر سی بات ہے کہ اس پر نازل ہوں گے جو پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد پیغمبر کا جانشین ہوگا، جو معصوم ہوگا اور جو صاحب ولایت ہوگا. اور اس وقت کتب عالم امکان، منجی عالم بشریت، حضرت مہدی آخر الزماں ارواحنا فدا کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں اور انسانوں کے سال بھر کے مقدرات بیان کرتے ہیں۔ شب قدر امامت اور اس کی بقا اور جاودانگی پر سب سے بڑی دلیل ہے۔ متعدد روایات میں وارد ہوا ہے کہ شب قدر ہر زمانے میں امام کے وجود پر بہترین دلیل ہے، اس لیے سورہ قدر کو اہل بیت علیہ السلام کی پہچان کہا جاتا ہے۔ شبہائے قدر کے صدقے میں خداوند عالم سے دعا ہے کہ ہمارے تمام گناہوں کو معاف کر کے ہمیں اپنی رحمت کے سائے میں جگہ عطا فرمائے۔ شب قدر کی ایک خصوصیت یہ ہے کہ اس شب میں گناہگاروں کی بخشش ہوتی ہے، لہذا کوشش کریں کہ اس عظیم شب کے فیض سے محروم نہ رہیں۔ واہ ہو ایسے شخص پر جو اس رات میں بھی مغفرت و رحمت الہی سے محروم رہ جائے، جیسا کہ رسول اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، من ادرک لیلۃ القدر فلم یغفر له فابعده اللہ، جو شخص شب قدر کو در کرے اور اس کے گناہ بخشے نہ جائیں اسے خداوند عالم اپنی رحمت سے دور کر دیتا ہے۔ اور سامعین لیجیے، اب سماعت فرمائیے ماہ رمضان المبارک کے 22ویں دن کی مخصوص دعا اور اس کا ترجمہ۔
اللهم صل على محمد وآل محمد، اللهم افتح لي فيهم أبواب فضلك وأنزل علي فيهم بركاتك ووفقني فيهم لموجبات مرضاتك وأسكنني فيهم بحبوحات وجنات يا مجيب دعوة المضطرين برحمتك يا أرحم الراحمين۔
خدایا اس دن اپنے فضل و بخشش کے دروازے میرے لیے کھول دے اور مجھ پر اپنی برکتیں نازل فرما اور اپنی رضا و خوشنودی کے اسباب مہیا کرنے کی توفیق عنایت فرما اور مجھے اپنی بہشت کے باغات کے درمیان جگہ عنایت فرما دے۔ اے بے سہاروں کی دعائیں مستجاب کرنے والے،
اللهم صل علی محمد و آل محمد، اللهم صل على محمد وآل محمد، اللهم صل على محمد وآل محمد، اللهم صل على محمد وآل محمد۔
خدایا اس مقدس مہینے میں ہماری دعاؤں اور اعمال کو قبول فرما، آمین۔ اور سامین اسی کے ساتھ آپ سے اجازت چاہتے ہیں، خدا حافظ۔
یا جبار یا غفار یا مولانا یا ستار، بنا بالهادی لبی من یدعوک بانکسار، ربنا تب علینا بالمصطفى هدينا سلمنا من كل
عام۔ سامعین ریڈیو تہران کی اردو سروس آپ سے مخاطب ہے۔ سامعین ابھی آپ سماعت فرما رہے تھے رمضان المبارک کا سلسلے وار خصوصی پروگرام صبح رمضان، اور آپ کو ایک بار پھر ریڈیو تہران کی ویب سائٹ کا پتہ بتا دیں، urdu.sahtv.ir. اور سامعین، اب پیش خدمت ہے پروگرام یادوں کے جھروں کے.
عزیز سامعین، اہم تاریخی واقعات پر مشتمل پروگرام یادوں کے جھروکے لے کر حاضر خدمت ہیں. گلشن نقوی کا سلام قبول کیجیے. سامعین، آج کا پروگرام ماضی میں 4 اردو بہشت، 22 رمضان المبارک اور 24 اپریل کو رونما ہونے والے بعض اہم واقعات پر مشتمل ہے. چوبیس اپریل سن 552 عیسوی کو بہت سے مورخین کے مطابق ایران میں کتاب کی تالیف اور ترجمے کے دنیا کے پہلے مرکز کا افتتاح ہوا. یہ مرکز ایران کے ساسانی بادشاہ خسرو اول یا نوشیروان کے حکم سے قائم ہوا. تالیف اور ترجمے کے دنیا کے اس پہلے مرکز میں ایک کتب خانہ بھی تھا جو اسی سال مکمل ہوا تھا. خسرو نوشیروان نے دنیا کی گوشہ و کنار سے ترجمے کے لیے کتابیں یہاں لانے کی غرض سے اپنے ایک مخصوص طبیب برزویہ کو بھی ہندوستان بھیجا تھا، اور اس سفر کے نتیجے میں کلیلہ و دمنہ کتاب ایران آئی جس کا ترجمہ قدیم فارسی میں کیا گیا. بعد میں عربی میں اور پھر جدید فارسی میں بھی اس کتاب کا ترجمہ کیا گیا. معرف کے کتب خانے کا طریقہ کار دیگر کتاب خانوں اور تحقیقی مراکز کے لیے نمونہ عمل بن گیا. اس وقت مرو ترکمانستان میں واقع ہے. چوبیس اپریل سن 1271 عیسوی کو مشہور سیاح مارکو پولو نے براعظم ایشیا کا تاریخی سفر شروع کیا. ان سے پہلے ان کے والد اور چچا نیکولو اور مافیو پولو نے ایشیا صغیر کے راستے ایران اور چین کا سفر کیا تھا. اس زمانے میں چین، منگولیا، مشرقی ترکستان اور ایران چنگیز خان کے جانشینوں کے قبضے میں تھے. پولو برادران کی یورپ واپسی کے بعد مارکو پولو ان کے ساتھ چین گئے. انہوں نے وطن واپسی کے بعد سفر نامہ عجائب لکھا. مارکو پولو کا ایشیا کا سفر تقریباً 20 سال جاری رہا. بائیس رمضان المبارک سن 273 ہجری قمری کو معروف مسلمان محدث اور مفسر ابو عبداللہ محمد قزوینی المعروف ابن ماجہ نے وفات پائی. وہ سن 209 ہجری قمری میں ایران کے شہر قزوین میں پیدا ہوئے. انہوں نے حدیث کی تعلیم حاصل کرنے کے لیے مختلف اسلامی ممالک کا سفر کیا. ابن ماجہ نے علم حدیث میں مہارت حاصل کرنے کے بعد اپنی مشہور کتاب سنن ابن ماجہ تحریر کی، جو اہل سنت کی سیاہ ستہ میں شامل ہے. ابن ماجہ کی دیگر اہم کتابوں میں تفسیر قرآن اور تاریخ قزوین قابل ذکر ہیں. چوبیس اپریل سن 1905 عیسوی کو اردو کے معروف نعت گو شاعر محسن کاکوروی نے وفات پائی. ان کا اصل نام محمد محسن تھا. وہ سن 1827 عیسوی میں لکھنؤ کے قصبے کاکوروی میں پیدا ہوئے اور ابتدائی تعلیم اپنے دادا مولوی حسین بخش سے حاصل کی. پھر انہوں نے وکالت کا امتحان بھی پاس کر لیا اور کچھ عرصہ پریکٹس بھی کرتے رہے. ان کو شعرگوئی کا شوق بچپن سے ہی تھا. ابتدا میں انہوں نے مولوی ہادی علی اشک سے اصلاح لی. شروع شروع میں غزل بھی کہی، لیکن پھر اپنے مذاق سخن کے مطابق نعت گوئی اختیار کی اور اس میدان میں اپنی جودت طبع کے ایسے ایسے جوہر دکھائے جو اپنی نظیر آپ ہیں. چار اردی بہشت سن 1319 ہجری شمسی کو ایران میں پہلی بار ریڈیو کا ادارہ قائم کیا گیا اور ریڈیو نشریات کا آغاز ہوا۔ تہران میں قائم یہ ادارہ ابتدا میں ڈاکو تار اور ٹیلی فون کی وزارت کے ماتحت تھا اور ریڈیو نشریات 2 کلو واٹ اور 32 کلو واٹ کے 2 ٹرانسمیٹروں سے میڈیم ویو اور شارٹ ویو پر نشر کی جاتی تھیں۔ ریڈیو تہران کے قیام کے 5 سال بعد آہستہ آہستہ اس کا دائرہ ایران کے دوسرے شہروں تک پھیل گیا۔ 11 فروری 1979 کو اسلامی انقلاب کی کامیابی کے بعد ریڈیو نشریات میں بہت زیادہ اضافہ ہوا۔ اس کے علاوہ ریڈیو تہران سے اس وقت دنیا کی اہم زبانوں میں پروگرام نشر کیے جا رہے ہیں جنہیں پوری دنیا میں سامعین کی ایک بڑی تعداد سنتی اور پسند کرتی ہے۔ چوبیس اپریل سن 1983 عیسوی کو علامہ محمد بشیر انصاری نے وفات پائی۔ وہ 10 جنوری سن 1901 عیسوی کو ہندوستان کی ریاست اتر پردیش کے علاقے شکارپور ضلع بلند شہر میں پیدا ہوئے تھے۔ انہوں نے ابتدائی تعلیم شکارپور میں ہی حاصل کی اور اعلیٰ تعلیم کے لیے لکھنؤ چلے گئے، جہاں مدرسہ نظامیہ میں بزرگ اساتذہ سے کسب فیض کیا۔ مولانا موصوف نے مدرسہ نظامیہ سے فارغ ہو کر لکھنؤ کے ہی مدرسۃ الواعظین کا رخ کیا اور وہاں تاریخ ادیان جہان پڑھی اور فن مناظرہ بھی سیکھا۔ علامہ محمد بشیر کو فاتح ٹیکسلا بھی کہا جاتا ہے اور اس کی وجہ یہ بتائی جاتی ہے کہ آپ نے سرگودھا ٹیکسلا کے نزدیک اپنی زندگی کا ایک اہم ترین مناظرہ کیا تھا جس میں آپ کو کامیابی ملی تھی۔ مولانا محمد بشیر انصاری نے تقریباً 100 مناظرے کیے اور اپنی 40 سالہ تبلیغی زندگی میں 1 لاکھ سے زیادہ لوگوں کو مذہب حق کا قائل کیا۔ علامہ بشیر کو نحو، صرف، منطق، فلسفہ، کلام، معانی، تفسیر اور فقہ و اصول جیسے مختلف علوم میں مہارت حاصل تھی۔ سامعین، اسی کے ساتھ یادوں کے جھروگے پروگرام ختم ہوتا ہے۔ سامعین، ابھی آپ پروگرام یادوں کے چھروکے سماعت فرما رہے تھے اور آپ سماعت فرمائیں آج کے دن کی دعا۔ اس دعا کے ساتھ ہی ریڈیو تہران کی آج کی پہلی مجلس کی نشریات بھی ختم ہو جائیں گی۔ اجازت دیجیے، خدا حافظ۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم اللہ الذی لا ارجو الا فضلہ ولو اخشى الا عدله ولو اعتمد الا قوله ولو امسك الا بحبله بك استجير يا ذا العفو والرضا من الظلم والعدوان ومن غير الزمان وتواتر الأحزاب ومن انقضاء المدة قبل التأهب والعدة وإياك أسترشد لما فيه الصلاح والإصلاح وبك أستعين فيما يقترن به النجاح والإنجاح وإياك أرغب في لباس العافية وتمامها وشمول السلامة ودوامها وأعوذ بك يا رب من همزات الشياطين. اللهم إني أبرأ إليك في يومي هذا وما بعده من الآحاد من الشرك والإلحاد، وأخلص لك دعائي تعرضا للإجابة، وأقيم على طاعتك رجاء للإثابة. فصل على محمد خير خلقك الداعي إلى حقك، وأعزني بعزك الذي لا يضام، واحفظني بعينك التي لا تنام، واختم بالانقطاع إليك أمري وبالمعنى.